اتوار 27 مئی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ایک بار پھر کھل رہی ہے، مگر امریکہ شمالی کوریا سے مذاکرات کرنے پر کیوں مجبور ہے؟
تو ان کے پاس ایسی صلاحیت آ چکی ہے کہ جس سے کم از کم وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا اور ایسٹ ایشیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ مذاکرات کی طرف جائیں۔
تفصیل ذرا دیر میں، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون مکمل طور پر جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کرے تاکہ شمالی کوریا سے اس عزم کی یقین دہانی لی جا سکے۔ تفصیلات کے ساتھ سارہ حسن۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے کل سرحد پر غیر متوقع ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ اگلے ماہ سنگاپور میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ طے شدہ ملاقات ہونی چاہیے۔ دونوں کوریائی رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ جنوبی اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کو آپس سے ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کم جونگ ان سے اگلے ماہ کی طے شدہ ملاقات منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔
پاکستان میں خیبر پختونخوا اسمبلی نے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق وفاقی بل کی توثیق کر دی ہے۔ بل اسمبلی نے دو تہائی اکثریت سے منظور کر لیا، تاہم جمعیت علماء اسلام فے کے 6 ارکان اسمبلی نے بل کی مخالفت کی۔ یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اختتامی اور غیر معمولی اجلاس تھا، کیونکہ اس اجلاس کے ساتھ کے پی اسمبلی نے اپنا 5 سالہ آئینی مدت بھی مکمل کر لی ہے۔ اس سے قبل پشاور میں مذہبی جماعت کے کارکنوں اور بعض قبائلی رہنماؤں نے بل کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا اور مظاہرین نے خیبر پختونخوا اسمبلی کا گھیراؤ کیا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران افغانستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچا ہے، جہاں وہ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ خدائے نور نصر۔
افغانستان کی جانب سے وفد کی سربراہی سلامتی کے مشیر محمد حنیف اتمر کر رہے ہیں۔ وفد نے پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان پاکستان ایکشن پلان برائے امن و یکجہتی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی امور بھی زیر بحث آئے۔ افغانستان کے صدر کے دفتر کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وفد پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی دعوت پر پاکستان آیا ہے۔
بنگلہ دیش میں سیکیورٹی فورسز نے منشیات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کیا ہے، جس میں اب تک درجنوں افراد کو ہلاک اور ہزاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
بنگلہ دیش میں حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت ڈھاکہ میں بڑے پیمانے پر منشیات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ایک رات کے وقفے کے دوران منشیات کی غیر قانونی فروخت میں ملوث ہونے کے شبے میں 10 افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا، جبکہ کل ایک چھاپہ مار کر 100 کے قریب افراد کو حراست میں لیا گیا۔ بنگلہ دیش میں حکومت نے منشیات کے خلاف کارروائی کا آغاز 10 دن قبل کیا تھا۔ تب سے اب تک 80 کے قریب افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں، جبکہ ہزاروں گرفتاریاں کی گئی ہیں۔
بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مارچ میں شروع ہونے والی اسرائیل اور غزہ کے درمیان کشیدگی میں اب تک 100 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ حالیہ واقعے میں غزہ کی پٹی میں حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں کی فائرنگ سے 2 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح شہر کے قریب ایک فلسطینی جنگجو گروہ کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ سرحدی باڑ کے قریب ایک بم نصب کیا گیا تھا، جسے اسرائیلی فوج نے ناکارہ بنایا اور اس کے جواب میں فائرنگ کی گئی۔ سنیچر کی شب سرحد پر جھڑپ کے بعد اسرائیلی جہازوں نے جنوبی غزہ میں فلسطینی گروہ حماس کے کئی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کی بیٹی سما شاہ نے 12ویں جماعت کے سرکاری بورڈ کے آرٹس کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے۔ شبیر شاہ ممبئی میں زیر حراست ہیں۔ سمر شاہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے گھر میں والد کے جیل میں ہونے کے باعث مشکل حالات میں پڑھائی کی۔
میں جو ٹائم ہوتا ہے پریپریشن ٹائم، میں اس ٹائم میں دہلی گئی تھی بابا سے ملنے۔ وہاں پہ اب ہمیں تہوار میں تو فل ڈے وہاں جاتا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں 5 آورز ویٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر 10 منٹ ملنے دیتے ہیں، تو اس میں پورا دن چلا جاتا ہے۔ تو میں جب ہمیں 2 آورز لگتے تھے تو میں گاڑی میں پڑھتی تھی۔ اس کے بعد جب ہم وہاں پہنچتے تھے تو میں ان کو کہتی تھی اب مجھے اندر 5 گھنٹے ایسے ہی بیٹھنا ہے، مجھے کتاب اندر لینے دو، میرے CBSE ایگزامس ہیں، بٹ مجھے الاؤ نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ ٹائم جب تک وہ ویٹنگ روم میں جانے کا ٹائم آتا تھا، تب تک میں تہوار میں باہر پڑھتی تھی گیٹ کے پاس۔
روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شام میں جنگجوؤں نے ان کے 4 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے۔ شام کے مشرقی صوبے دیر الزور میں ہونے والے حملے میں روس نے 5 اہلکاروں کے زخمی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ دیر الزور میں اب تک شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ ایک خطرے کے طور پر موجود ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے وہاں 40 سے زیادہ شدت پسندوں کو مارا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج پروگرام شروع کرتے ہیں شمالی اور جنوبی کوریا سے آنے والی اہم خبر سے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنے اور امریکی صدر کے ساتھ طے شدہ ملاقات کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ بات جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کے بعد کہی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
گزشتہ روز شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی غیر اعلانیہ ملاقات کے بعد جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کے رہنما علاقے کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کا معاملہ نہیں کہ جس پر کم بے یقینی کا شکار ہیں، بلکہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ امریکہ کے رویے کی وجہ سے تذبذب میں ہیں کہ آیا امریکہ واقعی ان کی حکومت کے تحفظ کی ضمانت دے سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ 12 جون کو سنگاپور میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ طے شدہ ملاقات ہونی چاہیے۔
ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ 12 جون کی ملاقات طے شدہ شیڈیول کے مطابق کامیابی سے ہونی چاہیے۔ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور امن کے لیے ہماری کوششیں رکنی نہیں چاہیے۔ میں نے چیئرمین کیم سے بات کی ہے کہ اگر وہ جوہری ہتھیاروں کو مکمل طور پر ترک کرتے ہیں تو صدر ٹرمپ جارحانہ تعلقات ختم کر کے اقتصادی تعاون کے لیے تیار ہیں۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کی غیر اعلانیہ ملاقات کے دوران کم جونگ ان کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے حوالے سے بیان سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات اب بھی طے ہے اور امریکی انتظامیہ اس پر کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا،
میرے خیال میں لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہم اس سے کچھ اخذ کرتے ہیں تو ہم جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ جنوبی کوریا کے لیے بھی بہت زبردست ہوگا اور دنیا کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔
اس سے قبل امریکی صدر کے دفتر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی آئندہ ماہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ممکنہ بات چیت کی تیاری کے لیے ٹیم سنگاپور بھیجی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب ملاقات کے لیے مناسب وقت نہ ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے جمعرات کو دونوں سربراہان مملکت کے درمیان مجوزہ ملاقات کو منسوخ کر دیا تھا۔ تاہم 24 گھنٹوں کے اندر ہی پیونگ یونگ سے مصالحتی پیغام موصول ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا۔ سنیچر کی شب انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی تاریخ 12 جون میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ سنگاپور میں ہی ہوگی اور اسی تاریخ یعنی 12 جون کو، اور اگر ضروری ہوا تو اس تاریخ کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔
اس خبر کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. اور اسی تناظر میں میں نے اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اور نیوکلیئر اسٹڈیز کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ عباسی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ شمالی کوریا کی جوہری قابلیت ہے کیا اور وہ جوہری ہتھیار بنانے کے کتنے قریب ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف قسم کے بین الاقوامی تجزیہ کار اور انٹیلیجنشیا امریکن بیسڈ انٹیلیجنشیا اس سلسلے کے اندر کافی عرصے سے ان کاوشوں میں لگے رہے ہیں کہ وہ نارتھ کوریا کی جو صلاحیت ہے اس کو جان سکیں. اور یہ رپورٹس واضح طور پر آ چکی ہیں کہ نارتھ کوریا کے پاس اتنا فیزل مٹیریل آ چکا ہے کہ وہ 30 سے 60 تک کے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اس وقت یہ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں جیسے کہ بولٹن فار اٹامک سائنٹسٹ نے رپورٹس دی ہیں کہ اس کے پاس اس ٹائم 10 سے 20 تک کے جوہری ہتھیار موجود ہیں. لیکن جوہری ہتھیار سے اگر ہم آگے کی بات کریں تو ڈیلیوری سسٹم کی بات آتی ہے. تو نارتھ کوریا کے پاس مختلف قسم کے شارٹ اور میڈیم رینج کے بیلسٹک میزائلز پلیٹ فارم اور سسٹمز بھی آ چکے ہیں. اس کے علاوہ اس میں سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوڈونگ کلاس کا جو اس کا میزائل سسٹم ہے وہ میرے خیال سے آپریشنل فارم میں موجود ہے اور وہ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو وہ اپنی اس کی لینڈ فورس کو وہ بڑھا رہا ہے. تیسرے لیول کے اوپر انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے ایک لانگ رینج میزائل جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کلیمز کیے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی صلاحیت آ چکی ہے. اس کے اندر مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ایک آدھ جو ہے ان کا جو آئی سی ڈی ایم رینج کا جو میزائل ہے وہ آپریشنل فارم میں موجود ہوگا. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی آئی سی ڈی ایم میزائل کے اندر کیپیبلٹی آ چکی ہے کہ ہم یورپ کو بھی اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی مین لینڈ کو بھی اپنی لپیٹ میں لا سکتے ہیں. میرے خیال سے یہ صرف کلیم کی حد تک ہے اس وقت موجودہ وقت میں. اس ٹائم ان کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ ایسٹ ایشیا جاپان اور ساؤتھ کوریا تک کی مین لینڈ کو تو وہ ہٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک وہ امریکہ کی مین لینڈ تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن اس کے اوپر ان کا کام زور و شور سے جاری ہے.
تو کیا جو مغربی ممالک ہیں امریکہ ہیں کیا ان کو واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ جو دعوے ہیں درست ہیں کیونکہ وہ بظاہر مذاکرات کرنے پر راضی ہو رہے ہیں مجبور ہو رہے ہیں؟
جی بالکل. یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے پاس ایسی صلاحیت آ چکی ہے کہ جس سے کم از کم وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا اور ایسٹ ایشیا تک پہنچ سکتے ہیں. نمبر ایک. نمبر ٹو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو وہ کلیم کر رہے ہیں جیسا کہ ان کا پرووکیٹیو بیہیویئر ہے جو کہ صلاحیت آ رہی ہے, اگر اس پھیلاؤ کو روکا نہ گیا تو اس سے براڈر جو ہماری نان پروفیشن یا عدم پھیلاؤ کی کاوشیں ہیں ان کو بہت بڑا خدشہ اور نقصان پہنچے گا. تیسرے لیول کے اوپر ایکسیڈنٹل وار, مس پرسپشن, مس کیلکولیشن بڑھ جائیں گی اور کسی قسم کی جو ایکسیڈنٹل وار ہے اس کا خطرہ بڑھے گا. اس کے بہت بڑے لیول کے اوپر ہیومینیٹیرین افیکٹس اور ہیومن لاس ہوگا جس کا پوری دنیا کو خطرہ ہے. چوتھے لیول کے اوپر آف کورس آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز جس لیول کے اوپر اور مواد کو وہ اگر پھیلاتے گئے تو اس سے پھر نیوکلیئر ٹیررزم اور چوری مواد اس ہتھیاروں اور اس سے ریلیٹڈ جو مواد ہے اس سے چوری کا خطرہ بھی بڑھے گا. تو یہ سارے وہ خدشات ہیں جن کے پیش نظر انٹرنیشنل یا بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ مذاکرات کی طرف جائیں اور یہ جو ٹینس ماحول ہے اس ماحول کو وہ تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کر آئیں.
یہ بتائیے کہ امریکہ اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ چاہتی کیا ہیں کہ شمالی کوریا اپنے جوہری پروگرام کے کس حصے کو ختم کرے؟ یا کیا انہیں پرامن جوہری پروگرام رکھنے کی اجازت ہوگی؟
نہیں. یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سوال آپ نے پوچھا ہے. بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ پہلی تو یہ ہے کہ مکمل طور پر پورے کورین پینسولا کے اندر سے جوہری ہتھیار کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر نارتھ کوریا مکمل طور پر اپنے ہتھیاروں کا خاتمہ کرے اور جو این پی ٹی یعنی کہ عدم پھیلاؤ جوہری عدم پھیلاؤ کا جو ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے اس کو دوبارہ سے جس کو اس نے 2003 میں چھوڑ دیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس کے اندر رکنیت حاصل کریں اور اس کے ممبر بنیں.
اچھا یہ بتائیے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور شمالی کوریا جوہری ہتھیار حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ان کے ہمسایہ ممالک اور خطے کے لیے کتنا خطرناک ہوگا؟
یہ بہت بڑا خطرہ لے کر آئے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان دونوں کو پروٹیکشن امبریلا اور ایکسٹینڈیڈ ڈیٹرنس اس ٹائم ملا ہوا ہے. دونوں کو ہم کہتے ہیں ورچوئل نیوکلیئر ویپن سٹیٹ, یعنی کہ ان کے پاس صلاحیت ہونے کے باوجود انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن یا جوہری ہتھیار کو نہیں بنائیں گے. اگر نارتھ کوریا جوہری ہتھیار لے آیا تو پھر دونوں جاپان اور ساؤتھ کوریا مجھے ایسا لگ رہا ہے میری پریڈکشن ہے کہ وہ ایکسٹرنل ڈیٹرنس سے ودرا کریں گے اور وہ دونوں بھی اسی راستے پر چل پڑیں گے اور اپنے ہتھیار بنائیں گے اور اس کا اثرات جو ہوں گے وہ براڈر لیول پر بھی اس طرح سے پڑیں گے کہ جاپان اور ساؤتھ کوریا سے آگے چل کر باقی جو ممالک ہیں جیسے کہ ایران کو بھی ایک اس طرح کی جو ہے نا طرح کا راستہ مل جائے گا اور باقی ممالک جو دوسری اسمالر اسٹیٹس ہیں وہ بھی سمجھیں گی کہ ہم اس طرح سے ایک راستہ اختیار کریں اور نیوکلیئر ویپنز بنا لیں اور پھر بعد میں جو ہے پوری دنیا کو ہمارے پروگرام کو مجبوراً طور کے اوپر ماننا پڑے گا. تو یہ ایک مشکل راستہ ہے اور اس کے جو اثرات بڑے لیول پر وہ بڑے منفی ہوں گے.
یہ تھی اسلام آباد میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اور نیوکلیئر اسٹڈیز کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ عباسی. فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے خلاف پشاور میں مذہبی جماعت کے کارکنوں نے احتجاجی دھرنا دیا اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے گھیراؤ کی کوشش کی جس کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہوئے. دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی نے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق وفاقی بل کی توثیق کرتے ہوئے اس کی منظوری دے دی ہے. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
جمعیت علماء اسلام فے کے سینکڑوں کارکن آج دوپہر کے وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت کے سامنے جمع ہو گئے اور فاٹا اصلاحاتی بل کے خلاف احتجاج شروع کر دیا. مظاہرین نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے سے گزرنے والی اہم شاہراہ خیبر روڈ پر ٹائر جلا کر اسے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا. احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی اور تلخ کلامی کے متعدد واقعات پیش آئے، جبکہ اس دوران کارکنوں کی طرف سے صوبہ اسمبلی کی مرکزی گیٹ تک پہنچنے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے پھینکے جس سے چار مظاہرین زخمی ہوئے. تقریباً دو گھنٹے تک خیبر روڈ اور اسمبلی کے آس پاس کے علاقے میدان جنگ کا منظر پیش کرتے رہے. تاہم پولیس اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے قبل ہی مظاہرین کو منتشر کرنے میں کامیاب رہی. مظاہرے میں موجود ایک مقامی صحافی گل حیان بجوڑے نے بی بی سی کو بتایا،
جے یو آئی کے جو کارکنان تھے وہ صبح 10 بجے سے سوری پل کے نیچے جمع ہوئی تھی. جیسا 12 بجے کے قریب جب ٹائم ہو گیا تو اس کے بعد جے یو آئی کے جتنے کارکنان تھے، عہدیداران تھے، تو وہ جو صوبہ اسمبلی کے مین گیٹ ہے اس کو تالا لگانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس دوران پولیس نے اس کو منع کر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ منع نہیں ہوا، تو پولیس کی طرف سے اس پر لاٹھی چارج شروع ہو گیا اور مظاہرہ جو مظاہرے کرنے والے تھے تو اس کی طرف سے جو ہے نا اس پر پتھراؤ شروع ہو گیا. تو اس دوران بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئی، پولیس بھی زخمی ہوئی.
پولیس نے قانون ہاتھ میں لینے کے جرم میں جی یو آئی کے تقریباً 40 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے. احتجاج کے دوران جمعیت کے کارکنوں کی طرف سے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں پر بھی پتھراؤ کیا گیا جس سے بعض صحافی زخمی ہوئے. پتھراؤ سے میڈیا اداروں کے 3 DSNGs کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں. پشاور میں صحافیوں کی تنظیم پشاور پریس کلب اور خیبر یونین آف جرنلسٹ نے صحافیوں پر حملے کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس ضمن میں آئندہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے کل دونوں تنظیموں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. دریاسنا خیبر پختونخوا اسمبلی نے فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق وفاقی بل کی توثیق کر دی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کا خصوصی اجلاس آج اسپیکر اسد کیسر کے سربراہی میں منعقد ہوا. اجلاس کے آغاز پر ہی حکومتی رکن کی طرف سے فاٹا اصلاحاتی بل ایوان میں پیش کیا گیا جسے اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا. تاہم جمعیت علماء اسلام فے کے 6 ارکانی اسمبلی نے بل کی مخالفت کی. یہ امر بھی اہم ہے کہ یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اختتامی اور غیر معمولی اجلاس تھا. خیال رہے کہ چند روز قبل قومی اسمبلی اور سینٹ نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا اور صوبوں کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو اپنے اپنے صوبوں میں ضم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی تھی. حکومتی جماعت مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت مختلف اپوزیشن کی جماعتوں نے اس آئینی ترمیم کی حمایت کی تھی لیکن جمعیت علماء اسلام فے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس بل کی مخالفت کی تھی. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
آج کرکٹ کھیلنے والے کافی ممالک کے کھلاڑیوں پر میچ فکسنگ اور کرپشن کے الزامات لگے ہیں۔ یہ اچانک کیا ہوا کہ ایسے الزامات سامنے آ رہے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بی بی سی اردو کے کھیلوں کے نامہ نگار عبد الرشید شکور سے بات کی اور یہی سوال ان سے پوچھا۔
جو کرکٹ ہے یہ بڑا عجیب و غریب کھیل ہے جس میں فیلڈ میں تو ہم دیکھتے ہیں کھلاڑیوں کی کارکردگی، لیکن اس کے بعد فیلڈ سے باہر کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں جب وہ آتی ہیں تو ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھونچال آ گیا ہے، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ چھٹی کا دن تھا لیکن الجزیرہ جو ٹی وی چینل ہے اس کی ڈاکومنٹری اور پھر اس کا اسٹنگ آپریشن، اس میں کئی چیزوں کو، کئی انہوں نے جو پہلو ہیں اور کئی ممالک ہیں اس کو انہوں نے کور کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں ایک انڈر کور رپورٹر جو ہے ایک شخص سے بات کر رہا ہے، اور اس میں پاکستانی جو فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہیں حسن رضا وہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سری لنکا میں جو پچ کی تیاری تھی اس میں سٹے باز مافیا ہے، اس کا انفلوئنس تھا، اس طرح کی پچیں تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک انڈیا آسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ کا ایک ذکر آیا ہے جس میں کرکٹ آسٹریلیا کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ آج انہوں نے جاری کی ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ کو انہوں نے جیسے ہلا کر رکھ دیا ہے۔
جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سابق پاکستانی کرکٹر حسن رضا کا نام بھی سامنے آیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے ان الزامات کے بعد؟
دیکھیں جو فوٹیج ہے اس میں ایک جو فارمر پلیئر ہیں جو آئی سی ایل، ایک انڈین کرکٹ لیگ ہوئی تھی جس کو آئی سی سی نے نہیں مانا تھا، کرکٹ بورڈ نے نہیں مانا تھا، اس میں حسن رضا کھیلے تھے اور اس صاحب ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں اس فوٹیج میں وہ نظر آئے ہیں، رابن موریس۔ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ ہم کرائیں گے اور اس میں ہم بی گریڈ پلیئرس لیں گے اور اس میں اس طرح پیسہ بنے گا۔ تو اس فوٹیج میں حسن رضا بیٹھے ہوئے ہیں، حسن رضا نے آج پاکستانی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان سے مختصراً بات کی، اس کے بعد پھر ان کا فون بند ہو گیا تھا۔ ان کا، حسن رضا کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو فوٹیج ہے یہ 2 سال پرانی ہے، اور بقول ان کے کہ انہوں نے اس میں کوئی ان کی انوالومنٹ نہیں تھی بلکہ انہوں نے خود آئی سی سی کو اس بارے میں مطلع کیا تھا، اور یہ اجمان کی کوئی لیگ تھی اور اس کا کوئی ذکر تھا جس میں یہ حسن رضا کا موقف سامنے آیا ہے۔ اسی طرح جو کرکٹ آسٹریلیا ہے ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں جیمز سدرلینڈ، ان کا رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے الجزیرہ سے کہا ہے کہ ہمیں ان ایڈیٹڈ فوٹیج جو ہے وہ درکار ہوگی تاکہ ہم اس معاملے کی تہ تک پہنچ سکے۔ ابھی تک ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے کوئی کھلاڑی جو ہیں وہ انوالو ہیں۔
آپ نے آسٹریلین کرکٹ بورڈ کا ذکر کیا، دوسرے ممالک کا بھی نام شامل ہے، دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں کا نام شامل ہے، کیا جو دوسرے کرکٹ بورڈز ہیں انہوں نے بھی کچھ رد عمل دیا ہے، اور کیا آئی سی سی بھی کچھ کہہ رہا ہے اس بارے میں؟
جی ہاں، سری لنکن کرکٹ بورڈ کا بھی جو ہے وہ موقف سامنے آ گیا ہے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے بھی کہا ہے کہ ہم آئی سی سی سے اس سلسلے میں مکمل تعاون کر رہے ہیں اور آئی سی سی کی ہمیں ہدایت اور ان کی جو گائیڈ لائنس ہیں وہ چاہیے۔
یہ تھے بی بی سی اردو کے کھیلوں کے نامہ نگار عبد الرشید شکور۔ آج لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے صوبہ سندھ میں مبینہ جبری گمشدگیوں کے خلاف مظاہرے اور بھوک ہڑتال کی گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے مظاہرے کے منتظمین میں ڈاکٹر ہدایت بھٹو سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ مظاہرے کیوں کر رہے ہیں؟
یہ ہم مظاہرہ آج ہنگر اسٹرائک کر رہے ہیں لندن میں پریس پاکستان ایمبیسی کے سامنے، کیونکہ جو ڈسپیئرنس کی پریکٹس جو ہے وہ پاکستان میں بہت زور پکڑ گئی ہے، اور خصوصاً سندھ میں انہوں نے ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ڈسپیئر کر دیے ہیں اور ان کو گم کر دیا ہے۔ تو یہ جو انہیومن پریکٹس ہے اس کے خلاف، اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگوں کو ڈسپیئر کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے، کوئی احتجاج کرتا ہے، کوئی پرامن بھوک ہڑتال کرتا ہے، تو اس کے بھوک ہڑتال پر بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے۔
اچھا، گمشدگیاں تو پاکستان میں ہو رہی ہیں، تو یہ مظاہرہ یہاں آپ کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوگی؟
جی، پاکستان کو وہ یہ ان کو سوچنا چاہیے جو لوگ ڈسپیئر کر رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ یہ جو ہے انسانیت کے خلاف پریکٹس ہے۔ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے غیر قانونی حرکتیں کرتے ہیں اور قانون کے رکھوالے ہو کر ہمارے جو ہیں ٹیکس کے پیسوں پر، عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر پلنے والے جو لوگ ہیں، ایجنسیوں کے لوگ، ان کو خیال رکھنا چاہیے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو ان کو لگام دینا چاہیے کہ اس پریکٹس سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔
اچھا، یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہے؟
تقریباً 2010 سے لے کر اب تک تقریباً 1200 کے لوگ جو ہیں قریب ہمارے سندھ کے اندر ڈسپیئر ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو کراچی میں جو ڈیمانسٹریشن کر رہے تھے 160 فیملیز تھیں जो डेमोंस्ट्रेशन कर रही थी और एहतजाज कर रही थी, भूख हड़ताल कर रही थी, वो 160 लोगों जो डिसअपीयर हैं उनकी फैमिलीज ने एहतजाज किया था।
अच्छा, आप कहते हैं कि इतने लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया, हुकाम का तो कहना है कि उनकी तहवील में ऐसे कोई लोग नहीं हैं और इस तरह के लोग अक्सर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होते हैं और ख़ुद ही गायब हो जाते हैं।
जी, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ ये, जैसे खादम आरी जो है उनको उसके कज़न के साथ उन्होंने किडनेप किया और कज़न जो है वो 3 दिन के बाद वापस आया और वो एविडेंस है हमारा, लोगों को लोगों के सामने अगवा करके जाते हैं। जैसे कराची में अभी 20 मई को 4 लोगों को उन्होंने किडनेप किया था और वो सैकड़ों लोगों के सामने कैमराज के सामने उन्होंने डिसअपियर किया था, फिर उनको जो है उसके वियर अबाउट्स वो मालूम नहीं होने देते थे।
ये थे लंदन में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ मुजाहरे के मुंतज़िम डॉक्टर हिदायत भुट्टो। वाज़ह रहे कि सिंध और वफाक की हुकूमतें मुतअद्दिद बार इस बात से इनकार कर चुकी हैं कि लापता अफराद उनकी तहवील में हैं। सरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं, प्रोग्राम अभी जारी है।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
अब खेल की खबरों के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच पाकिस्तान ने बासानी 9 विकेटों से जीत लिया है।
And Pakistan have won here at Lord's emphatically by 9 wickets. Applause rings out and that is a happy, happy balcony.
आज चौथे दिन का आगाज इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 235 रन के साथ किया और सिर्फ 7 रन के इजाफे के साथ ही उसकी पूरी टीम आउट हो गई। पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 64 रन का आसान हदफ मिला था। लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में खेले जाने वाले इस टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में यह हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आउट होने वाले खिलाड़ी अजहर अली ने 4 रन बनाए जबकि हारिस सुहेल ने 39 और इमामुल हक ने 18 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मुंबई के वैंकड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। टेनिस में 4th सीड बल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव मिस्र के मोहम्मद सफवात को शिकस्त देकर फ्रेंच ओपन के दूसरे मरहले में पहुंच गए हैं। और फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने यूएफा चैंपियंस लीग 2018 के फाइनल में लिवरपूल को 3-1 से शिकस्त देकर मुसलसल 3री बार टाइटल अपने नाम कर लिया है। लिवरपूल की जानिब से वाहिद गोल सादिव माने ने किया और जनूबी अफ्रीका की स्प्रिंटर कास्टर सेमिनिया ने यूजीन में होने वाली डायमंड लीग में 800 मीटर दौड़ में इस साल का बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया है। सेमिनिया ने यह फतह 1:55.19 में हासिल की। और फार्मूला 1 में डैनियल रिकार्डो मोनाको ग्रां प्री में आज दोपहर तक पोल पोजिशन पर थे जबकि सेबेस्टियन वेटल दूसरे और आलमी चैंपियन लुइस हैमिल्टन 3रे नंबर पर थे। लुइस हैमिल्टन, जिन्हें वेटल पर 17 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल थी, कहते हैं कि उनका मकसद रेस जीतना है, न कि अपने हरीफ को जेर करना।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल्ला फारूकी। यहाँ BBCUrdu.com की एक दिलचस्प खबर के बारे में बताता चलूँ। इस खबर की शह सुर्खी है, मोदी ले लो, शाहरुख ले लो, राशिद खान दे दो। अगर आप जानना चाहें इस खबर की तफसीलात तो हमारी वेबसाइट BBCUrdu.com पर आएं। सैरबीन का नस्ब आया है, यहाँ सुनेंगे खबरों का खुलासा नाज़िश ज़फ़र से।
अमेरिका से एक वफ्द शुमाली कोरिया गया है जहां सदर ट्रंप की शुमाली कोरिया के रहनुमा से मुमकिन मुलाकात के लिए मामलात तय किए जाएंगे। پاکستان میں خیبر پختونخوا اسمبلی نے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق وفاقی بل کی توثیق کر دی ہے۔ افغانستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان پاکستان ایکشن پلان برائے امن و یکجہتی کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ غزہ کی پٹی میں حکام کا کہنا ہے کہ فلسطینی گروہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی فائرنگ میں 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شام میں شدت پسندوں نے ان کے 4 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اسلام آباد سے اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں ناظر سفر۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات میں 1 خاتون ٹیچر اور 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ خاتون ٹیچر کی ہلاکت کا واقعہ ضلع کیچ میں پیش آیا، جبکہ پولیس اہلکاروں کو کوئٹہ شہر میں نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
خاتون ٹیچر کی ہلاکت کا واقعہ ضلع کیچ میں بل نگور کے علاقے میں پیش آیا۔ کیچ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں گزشتہ شب نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سوار آئے۔ مسلح افراد بلقیس نامی خاتون ٹیچر کے گھر میں داخل ہوئے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ مسلح افراد نے گھر کے کسی اور فرد کو نہیں بلکہ خاتون ٹیچر پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں خاتون ٹیچر ہلاک ہوئی۔ اہلکار کے مطابق ہلاک ہونے والی خاتون اس علاقے میں ایک سرکاری اسکول میں جے وی ٹیچر تھیں۔ اہلکار نے بتایا کہ تاحال خاتون ٹیچر کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں، تاہم ٹارگٹ کلنگ کے امکان کو مسترد نہیں کیا گیا۔ ضلع کیچ ایران سے متصل بلوچستان کا سرحدی ضلع ہے۔ اس ضلع کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جو کہ شورش سے متاثر ہیں۔ ضلع کیچ میں طویل عرصے سے کمی و بیشی کے ساتھ بدامنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں وہاں حالات میں بہتری آئی ہے۔ ادھر ضلع کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 2 ٹریفک پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ انڈسٹریل پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ دونوں اہلکاروں کو سرکی روڈ کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ اہلکار کے مطابق اس علاقے میں 2 ٹریفک پولیس اہلکار معمول کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ وہاں موٹر سائیکل پر 2 مسلح افراد آئے اور ٹریفک پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں دونوں ٹریفک پولیس اہلکار مارے گئے، جبکہ اس علاقے میں موجود دیگر پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے دونوں عملاور بھی ہلاک ہو گئے۔ مارے جانے والے عملاوروں کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا۔
کل آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی جی ایچ کیو پنڈی میں بتائیں گے کہ انہوں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت کے ساتھ 4-5 ملاقاتوں میں جو گفتگو کی، اس کی کتابی شکل میں اشاعت سے حاضر اور ریٹائرڈ فوجیوں پہ لاگو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں، اور یہ کہ اس شائع گفتگو میں ان کی جانب سے کی گئی بہت سی باتیں غیر حقیقی ہیں یا نہیں۔ یہ اطلاع فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے آفیشیل ٹویٹر پہ جاری کی گئی ہے۔ اب ایک ٹویٹ میں یہ وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ اگر جنرل دورانی نے غیر حقیقی باتیں کی ہیں تو وہ فوجی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیسے ہو گئیں، اور اگر یہ باتیں فوجی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہیں تو پھر غیر حقیقی کیسے ہو گئیں۔ سرحد کے دوسری جانب بھارت میں بھی متعدد حلقوں کی جانب سے یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا را کے سابق سربراہ کو آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ کے ساتھ ایسی حساس گفتگو کرنا چاہیے تھی جس سے ملکی مفادات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے برس اکتوبر میں لندن اسکول آف اکنامکس میں آئی ایس آئی کے ایک اور سابق سربراہ جنرل احسان الحق نے دی سپائی ماسٹر سپیکس کے عنوان سے ایک مذاکرے میں نہ صرف امرجیت سنگھ دولت کے ہمراہ حصہ لیا بلکہ دونوں کی جپھی ڈال کے مسکراتی تصویر بھی شائع ہوئی۔ تب کوئی غیر سویلین ٹویٹر ہینڈل حرکت میں نہیں آیا۔ جہاں تک مجھے علم ہے کوئی بھی سرکاری افسر یا جنرل ریٹائرمنٹ کے 2 برس بعد قومی اور اسٹریٹجک امور پہ رائے دینے کے لیے آزاد ہے، لیکن جنرل پرویز مشرف تو اتنے دلیر ہیں کہ حاضر سروس صدر اور چیف ہوتے ہوئے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں فرمایا کہ ہم نے مطلوب بندے امریکہ کے حوالے کیے اور پیسے بھی لیے۔ اس وقت کسی کی جرات نہ تھی کہ پوچھ لیتا سرکار ریٹائر ہونے کا، تو انتظار کر لیتے۔ اور ریٹائر ہونے کے بعد مشرف صاحب نے دھڑلے سے فرمایا کہ اسامہ بن لادن، طالبان اور حافظ سعید ہمارے ہیرو ہیں، اور کشمیر میں ہماری بنائی تنظیمیں مظلوموں کی مدد کر رہی تھیں۔ اس بابت جب ایک صحافی نے آئی ایس پی آر کے ترجمان سے پوچھا تو جواب یہ نہیں ملا کہ جنرل صاحب کو حقائق کا مکمل علم نہیں، بلکہ یہ ملا کہ یہ جنرل صاحب کے ذاتی خیالات ہیں، وہی ان کی وضاحت کر سکتے ہیں، فوج کا ان کے خیالات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سابق جی او سی مری، کرگل آپریشن کے وقت آئی ایس آئی کے تجزیاتی ونگ کے ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، کور کمانڈر لاہور، سابق چیئرمین نیب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز نے 2013 میں اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں کہا کہ سوائے چار جنرلوں کے کسی کو کرگل آپریشن کا نہیں پتا تھا، اور یہ آپریشن یوں ناکام ہوا کیونکہ دشمن کے ممکنہ رد عمل کا درست اندازہ نہیں لگایا گیا۔ بقول جنرل شاہد، 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے پہلے تو اعلیٰ فوجی قیادت سے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امریکی کارروائی کی صورت میں سختی سے غیر جانبدار رہے گا۔ اس کے بعد تین فضائی اڈے بالا بالا امریکہ کے حوالے کر کے فوجی قیادت کو بتایا کہ بھائیوں میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ کیا اس کے بعد ایک کرگل کمیشن یا پرویز مشرف اور شاہد عزیز کی بھی جی ایچ کیو میں طلبی بنتی تھی کہ نہیں؟ حمود الرحمان سے لے کے ایبٹ آباد تک قائم تمام ریاستی کمیشنوں کی رپورٹیں تو کسی غیر ذمہ دار سویلین یا نان سویلین کے قلم سے نہیں نکلیں، مگر ان رپورٹوں سے بھی اب تک ممنوع یا خطرناک کتابوں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے بھی اسپائی کرونیکل پڑھی ہے، میں اس میں کچھ ذاتی تجربات کے سوا ایسا نیا راز بیانیاں یا تجزیہ ڈھونڈتا ہی رہ گیا جو پہلے کسی نے کسی اور رنگ میں نہ کیا ہو۔ ویسے بھی بھارت اور پاکستان کے بنیادی مسائل کی طرح بنیادی راگ بھی ساتھ ہی ہیں، بھلے موسیقار اے ایس دولت اور اسد درانی ہی کیوں نہ ہوں۔ ارے ہاں، اگر را اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہوں کو بھی پورے حقائق کا نہیں پتہ اور ان کی ایک بات یا تجویز بھی پالیسی سازوں کے لیے قابل غور نہیں، تو پھر ان میں اور میری گلی کے جیرے دودھ فروش کی گپ میں آخر کیا فرق ہے؟
اور وسط اللہ خان صاحب کا کالم بات سے بات آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی سلسلے آپ کا خط ملا کا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
اچھا زہا، سامعین شکایت کر رہے ہیں کہ ہم اس محفل میں صرف تین چار خطوط ہی پڑھتے ہیں، تو آج ذرا تیز رفتاری کا مظاہرہ ہو جائے۔
رفتار تو میں دگنی تگنی بھی کر سکتی ہوں، لیکن یہ الزام غلط ہے کہ ہم صرف تین چار خطوط ہی پڑھتے ہیں۔ پچھلی بار میں نے 8 خطوط پڑھے تھے، اور اس سے پچھلے ہفتے میں نے 11 خطوط پڑھے تھے۔ کہیے تو نام بھی گنوا دوں۔
اچھا آج دیکھتے ہیں آپ کتنے خطوط پڑھتی ہیں۔
تو لیجیے، یہ پہلا خط ہے کمبر شہداد کوٹ سے، اور مکتوب نگار کا نام ہے امجد خان چانڈیو۔
تو کیا فرماتے ہیں چانڈیو صاحب؟
لکھتے ہیں، پورے ایک سال کے بعد آپ کو خط لکھ رہا ہوں، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ دراصل آپ کے اس پرومو نے جان عذاب میں ڈال رکھی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں، اور پھر کھیلوں کے نامہ نگار ہمیں برسوں پرانی یہ بات ایک تازہ خبر کے انداز سے بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا کے مچل مارش اور سٹیو اوکیف اپنا پہلا میچ کھیل رہے ہیں، اور پھر کوئٹہ کے نامہ نگار برسوں پرانی ایک گھسی پٹی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ آخر اس تشہیری اعلان کو ایسا کون سا سرخاب کا پر لگا ہے کہ آپ برسوں بعد بھی اسے مسلسل چلائے جا رہے ہیں؟ دنیا میں اور بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے، آخر ان باتوں کا ذکر آپ کے پرومو میں کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ پروگراموں کی اس تشہیر کو بند کرتے ہوئے کوئی نیا پرومو ریکارڈ کریں۔
امجد خان چانڈیو صاحب بڑے غصے میں لگ رہے ہیں۔
لیکن ان کا اعتراض تو بالکل درست ہے۔
جی ہاں چانڈیو صاحب، آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ دراصل حالات حاضرہ تو تیزی سے بدلتے رہتے ہیں، چنانچہ ان پہ مبنی پروموشنل مواد بھی اسی تیزی سے بدلنا چاہیے۔ چانڈیو صاحب کی شکایت اس امید کے ساتھ ہم حکام بالا کو پہنچا رہے ہیں کہ جلد ہی ایک نئے پرومو کی ریکارڈنگ کا اہتمام کیا جائے گا۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ گاؤں وگن سے احمد اقبال وگن لکھتے ہیں، جن دنوں آپ کے یہاں سے سائنسی معلومات کا پروگرام دریافت نشر ہوتا تھا، ہمیں گھر بیٹھے ہر طرح کی معلومات مل جاتی تھی۔ بعض اوقات سامعین آپ کو خط لکھ کر بھی مطلوبہ معلومات حاصل کر لیتے تھے، لیکن اب تو صرف سیربین پر گزارا ہے۔ اس محرومی کا احساس مجھے یوں ہوا کہ ذہن میں ایک سوال کلبلا رہا تھا جس کا تسلی بخش جواب کہیں سے نہ ملا۔
اچھا تو کیا تھا وہ سوال؟
سوال یہ تھا کہ اگر زمین گول ہے اور تیزی سے گھوم بھی رہی ہے تو اس کی سطح پر موجود پانی پھسل کر خلا میں کیوں نہیں بکھر جاتا؟
اقبال صاحب، آپ نے بچپن میں شاید کبھی یہ تجربہ کیا ہو کہ چھوٹی بالٹی میں پانی بھر کے اسے تیزی سے عمودی رخ پہ ہوا میں گھمایا جائے تو پانی نیچے نہیں گرتا۔ جو قوت پانی کو بالٹی سے باہر نہیں گرنے دیتی اسے سینٹریفیوگل فورس کہا جاتا ہے،
یعنی قوت دافیہ یا مرکز گریز قوت۔
جی ہاں، زمین کے معاملے میں دو طرح کی قوتیں کام کرتی ہیں، ایک تو کشش ثقل یعنی زمین کا مرکز ہر شے کو اپنی جانب کھینچ کے رکھتا ہے، اور دوسری وہ مرکز گریز قوت جو گھومنے کے باعث زمین میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے سمندروں کا پانی خلا میں گرنے کی بجائے زمین سے جڑا رہتا ہے۔
ویسے اقبال صاحب نے بڑے کام کا سوال پوچھا ہے جس سے دیگر سامعین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا،
تو پھر آ جائیے اگلے خط پہ۔
جی، اگلا خط ہے گوٹھ سالے آباد سے۔ مرچو مل کٹاریا لکھتے ہیں، کفن ہمیشہ سفید کپڑے کا بنایا جاتا ہے اور دلہن کا لباس سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ سیاہ رنگ رنج و علم کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ سبز رنگ امن اور خوشحالی کی علامت ہے اور پیروں فقیروں سے بھی منسوب ہے۔ رنگوں کے بارے میں یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ آخر کفن کا رنگ سیاہ کیوں نہیں ہوتا اور دلہن کا لباس سرخ کے بجائے سبز یا سفید کیوں نہیں ہو سکتا؟
رنگوں سے منسوب جن اعمال و افعال کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ صرف ہمارے کلچر میں پائے جاتے ہیں، ساری دنیا میں نہیں۔
گویا رنگوں کے تاثرات یونیورسل نہیں ہیں بلکہ ہر معاشرے میں رنگوں کا چلن مختلف ہوتا ہے۔
جی ہاں، مثلا ہمارے یہاں دلہن سرخ جوڑا پہنتی ہے، لیکن مغرب میں جب روایتی انداز کی شادی ہوتی ہے تو دلہن سفید لباس پہن کے چرچ جاتی ہے۔
اور عارف، ہر زبان میں ہر رنگ کے لیے کوئی لفظ موجود ہونا ضروری نہیں۔
جی ہاں، خاص طور پہ غیر ترقی یافتہ زبانوں میں، مثلا جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور افریقہ کے کئی حصوں میں ایسے قبائل ہیں اور ایسی قبائلی زبانیں موجود ہیں جن میں مختلف رنگوں کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں۔ مثلا ایک قبیلے کی زبان میں تمام رنگوں کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے۔
یعنی ان کے حساب سے ہر چیز یا تو رنگدار ہوتی ہے یا پھر بے رنگ ہوتی ہے،
اور اس طرح دو ہی لفظوں میں سارے رنگ بھگت جائیں گے۔ پھر ایسے قبائل بھی ہیں جن کی زبان میں سفید، سیاہ اور سرخ کے لیے تو الفاظ موجود ہیں لیکن باقی رنگوں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔
اس لحاظ سے ہماری اردو تو بہت ترقی یافتہ ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کی ترقی یافتہ زبانوں میں رنگوں کے لیے کم از کم 11 بنیادی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی کی مثال دیتے ہوئے ماہرین یہ نام گنواتے ہیں: بلیک، وائٹ، گرے، ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلو، پرپل، پنک اینڈ براؤن۔
لیکن ان 11 رنگوں کے لیے تو اردو میں بھی الفاظ موجود ہیں: سیاہ، سفید، سلیٹی، سرخ، نارنجی، زرد، سبز، نیلا، جامنی، گلابی اور بھورا۔
اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔
لیکن اب تو دوسرے مصرے میں کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔
تو مرچو مل کٹاریا صاحب، آپ کو جواب مل گیا اپنے سوال کا۔
یہ اگلا خط ہے کوہلو بلوچستان سے، بیورق لالوانی صاحب کا۔ لکھتے ہیں، پاکستان میں امیر لوگ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب لوگ غریب تر۔ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا طریقہ بہت آسان ہے، معلوم نہیں کسی کو آج تک کیوں نہیں سوجھا۔
اچھا تو کیا ہے وہ طریقہ؟
بیورق لالوانی صاحب لکھتے ہیں، ہماری معاشی بدحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پوری طرح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر ہر صاحب نصاب شخص پوری ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو غربت ہم سے کوسوں دور بھاگ جائے گی۔
یہ تجربہ ضیاء الحق کے دور میں ہو چکا ہے حضور، لیکن مالدار طبقے کا کہنا تھا کہ ہم بخوشی 2.5% اسلامی ٹیکس دینے کو تیار ہیں، لیکن پہلے ہم پر عائد 15-20% غیر اسلامی ٹیکس تو ختم کرو۔
اب ظاہر ہے کہ حکومت انکم ٹیکس تو معاف نہیں کر سکتی،
تو اسی لیے زکوٰۃ کی جبری وصولی کا نظام یہاں چل نہیں پایا۔
اٹک سے سفیر احمد ملک نے ہمیں پہلی بار خط لکھا ہے، حالانکہ وہ 1988 سے ہماری نشریات سن رہے ہیں۔ خط میں انہوں نے فرمائش کی ہے کہ شفیع نقی جامی کو زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے مائکرو فون کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ پرانے لوگوں میں بس وہی ہیں جو اب تک نشریات کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ خدا انہیں سلامت رکھے۔
آپ کی دعائیں شفیع نقی جامی تک پہنچ گئیں جناب، آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
سامعین، آپ بھی ہمیں کچھ بتانا چاہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں، تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے، بی بی سی اردو، پی او باکس 3101، اسلام آباد۔ اس کے ساتھ خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
اگلی اتوار کو اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ دعا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
یہاں میں ہمارے سامعین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ facebook.com/bbcurdu پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔ یہاں میں آپ کو bbcurdu.com کی چند اہم خبروں کے بارے میں بھی بتاتا چلوں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ فیچر اور تجزیے اس وقت ہیں جو کافی دلچسپ ہیں، ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ میں شہ سرخیاں پڑھ دیتا ہوں۔ رمضان کے بارے میں 6 غلط فہمیاں، کیڑوں کا علاج مزید کیڑوں سے، عورت کی آزادی کی علامت کیا ہے، را کے سربراہ، سابق سربراہ آئی ایس آئی کے مداح، اور انڈین کانگریس غریب ہو گئی ہے۔ انہیں پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com آئیے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ پائیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
خانی کا شمار اس سال کے سب سے کامیاب ڈرامہ سیریلز میں کیا جاتا ہے۔ خانی کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ ثنا جاوید کو اس سیریل کے ذریعے بہت شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اب جب سیریل اختتام کو پہنچ رہا ہے تو ثنا جاوید اور فیروز خان پھر سے ایک اور سیریل میں نظر آئیں گے جو عام پاکستانی ٹی وی ڈراموں سے ذرا ہٹ کے ایک روم کوم یعنی مزاح پر مبنی رومانوی کہانی ہے۔ سنتے ہیں ہمارے ساتھی فیفی ہارون کی ثنا جاوید سے گفتگو۔
ثنا جاوید، ہمارے کراچی کے اسٹوڈیو میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سے لندن سے مخاطب ہوں، کیا حال ہے آپ کے؟
میں بالکل ٹھیک، کیا بات ہے آپ کی، کتنا ڈفرینس ہے موسم میں؟
بہت ڈفرینس ہے موسم میں، ہمارے لحاظ سے گرمی ہو گئی ہے۔
اچھا، یہ گرمی ہے، میرے لحاظ سے تو یہ پتہ نہیں کیا ہے۔
پانی سکسیسفل سیریل رہا ہے ابھی ٹیلی ویژن پہ۔ اس ڈرامے میں دو مرد جو ہیں جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ پہ چوائس رہ جاتی ہے کہ آپ چوز کریں۔ اگر ریئل لائف میں یہ دو مرد جو ہیں یہ آپ کو پسیو کرتے، محبت کا اظہار کرتے، تو ریئل لائف میں آپ کس کی طرف کھینچی جاتی؟
Obviously ارحم کی طرف، کیونکہ امیر ہادی وہ کبھی نہیں پسند آتا مجھے، اتنا obsessed ہوا ہوا لڑکا، اتنا کوئی کریزی لور تو بالکل بھی میرے ٹائپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 1960s کے زمانے کے عاشق تو میرے ٹائپ کے ہو ہی نہیں سکتے۔
چند ریویوز میں بھی میں نے پڑھا تھا کہ ہونا نہیں چاہیے کہ اس قسم کے کیریکٹر کو ایز اے لور پورٹری کیا جائے، یا ایز اے پوٹینشیل شوہر یا بوائے فرینڈ یا ایسی کوئی چیز۔ آپ کو لگا کہ ڈرامے نے اسے اس طرح سے پیش کیا،
اس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ آئی تھنک اس کا اپنا ایک ٹریک ہے میر ہادی کا، اور جو میری والی سائڈ ہے، جو خانی اور اس کی فیملی ہے، وہ تو اس سے بہت نفرت کرتے ہیں، اور آبویسلی اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے اور خانی کے بھائی کا کیا ہے، تو وہ تو اس طرح سے اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ تو بھاگ گئی ہے نا اس سے، وہ اس کو راستے میں رکتا ہے، وہ زبردستی وہ اس کو ہراس کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ابسیسڈ ہوا ہوا ہے۔ اس نے اپنے اینڈ سے ایک اپنی ایک فینٹیسی بنائی ہوئی ہے میر ہادی نے، جو میرا نہیں خیال وہ کبھی ایسا ہونا چاہیے جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑا ڈرامہ بھی کریٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن جو غلط ہے اس کو غلط ہی دکھایا جائے گا.
بات یہ ہے کہ ارحم جو ہیں وہ ذرا بورنگ سے تھوڑے ہے نا, مطلب وہ جیسے کہ جو وہ 50 سال کے مرد نہیں ہوتے, مطلب وہی وہ سوٹ پہنا ہوا اور وہ جو سائڈ پارٹنگ اور بالکل بال چپکے ہوئے.
ہاں بالکل,
ارحم جو ہے وہ ایک فادر فگر قسم کا نظر آتا ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ خانی کو اچھا لگ رہا ہے میرے خیال سے.
اچھا خانی کو اچھا لگ رہا ہے. سنا کو کس قسم کے لڑکے یا مرد پسند ہیں؟
مجھے تو سب سے پہلے ایک تو ویل ڈریسڈ, ٹھیک ہے,
سب سے پہلے مطلب برا آدمی ہو مگر سوٹ اچھا پہنا ہے تو ٹھیک ہے.
نہیں نہیں شکل بھی تھوڑی پریزنٹیبل ہو.
کس قسم کی شکلیں پسند آتی ہیں آپ کو سنا؟
مجھے جن کو دیکھ کے آپ کے منہ پہ بھی اسمائل آ جائے کہ او ہاؤ سویٹ.
آپ نے کہا نا کہ آپ کو گڈ لکنگ مرد پسند ہے, تو کس قسم کے؟ فیروز خان جیسے گڈ لکنگ, وہ بھی تو گڈ لکنگ ہے نا.
ہاں لیکن وہ تو کو ایکٹر ہے نا,
تو کو ایکٹر کو نہیں دیکھ سکتے آپ؟
نہیں
ہنس کے نہیں دیکھ سکتے,
اجازت ہی نہیں. بالکل دیکھ سکتے, وہ بس شوٹ تک, جب تک شوٹ ہے آپ بالکل اپنا کیمسٹری اچھی رکھنے کے لیے, اپنا شوٹ اچھا رکھنے کے لیے آپ بالکل سب سے اچھی طرح سے پیش آئیں. لیکن اس کے بعد گھر گھر.
لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت سیریس ہیں اپنے کریئر کے بارے میں, ایمبیشس ہیں آپ؟
بہت ہوں, بہت واقعی سیریس ہوں, ہونا بھی چاہیے. جس کام سے آپ کو اتنی عزت مل رہی ہے اور جو کام کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے لیے آپ کو سیریس بھی ہونا چاہیے.
لوگ کمپیٹیٹو بھی ہو جاتے ہیں کہ میں ہی آگے رہوں یا مجھے یہاں پہنچنا.
نہیں نہیں نہیں, یہ تو بالکل نہیں ہے. میں اپنے آپ سے کمپٹیشن کرتی ہوں. اگر لوگوں کو خانی اچھا لگا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں جو نیکسٹ کروں وہ خانی سے اچھا ہو, یا خانی جتنا تو اچھا ہو. تو میں اپنے پچھلے کام سے اپنا ہی مقابلہ کر رہی ہوتی ہوں اور میں اسی چیز کی وجہ سے اور زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہوں. تو میں ادھر ادھر نہیں دیکھتی. جو ادھر ادھر دیکھیں گے نا تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو فوکسڈ ہونا پڑتا ہے صرف اپنے کام پہ.
مگر آپ کی پیئرنگ جو ہے فیروز خان کے ساتھ, بہت لوگوں نے اسے سراہا ہے, اپریشیٹ کیا ہے, اور اب میرا خیال کوئی ایک نئی بھی آپ کے ساتھ, کوئی یہ سننے میں آ رہا ہے رومیو ویڈز ہیر.
بالکل یہ نیکسٹ پلے ہے ہم دونوں کا, اگین سیم ٹیم ہے, سیونس کا آیا اور انجم شہزاد ڈائریکٹر ہے اس کے.
یہ کیا کوئی کامیڈی ہے؟ لگ اس طرح رہا ہے نام سے.
بالکل اٹ از اے روم کام.
شکر ہے کیونکہ ہمارے ڈراموں میں خواتین کو اتنا رلایا جاتا ہے,
بہت رلایا جاتا ہے,
گلیسرین کی بوتل پہ بوتل ختم ہو جاتی ہے.
اور میں نے خانی ایکچولی اس لیے کیا تھا کیونکہ اس میں روتی دھوتی عورت نہیں ہے وہ. وہ ایک اسٹرانگ اور اپنے رائٹس کے لیے لڑنے والی لڑکی ہے. اسی طرح رومیو ویڈز ہیر, اس میں تو میں نے کوئی ایک سین ایسا نہیں جس میں میں روئی ہوں گی. جو روم کام ہے نا وہ ٹی وی کے لیے بہت ایکسپیریمنٹل ہوتا ہے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
ہمارے یہاں تو ہوتے ہی نہیں ہیں روم کام, بہت کم ہوئے ہیں.
وہ صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے اور مجھے وہ ایکسپیریمنٹ کرنا تھا. مجھے ایکسپیریمنٹ کرنا اچھا لگتا ہے.
ڈراموں کی بات کر رہی ہوں
اس وقت, تو ڈراموں کی بات کر رہی ہوں. آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ پوچھ لیں.
میں
جی, آپ کو تو اجازت ہے.
اچھا مجھے اجازت ہے. تھینک یو سنا. تو سنا آپ کا سینس آف ہیومر ہے؟
سنا تو یہی ہے.
ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت ریزروڈ ہوتے ہیں اور انہیں بہت ہنسی مذاق نہیں پسند, یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں جو؟
میں تو بالکل ہنسی مذاق ہی مجھے پسند ہے اور میں ایسے ریزرو لوگوں کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتی ایک منٹ کے لیے بھی. آپ پوچھی تھے کیا چیز اٹریکٹ کرتی, مجھے سینس آف ہیومر اٹریکٹ کرتا ہے. وہ ہونا بہت ضروری ہے, اچھا ہونا. اور جو برا ہوتا ہے نا وہ تو
وہ مرد ہی کیا جو ہمیں ہنسا نہ سکے.
جی, جن کا حصے مزاح نہ اچھا ہو.
فلموں میں بھی آپ آئی ہیں, مطلب ایک فلم آپ کی جو وہ مشکل سا ٹائٹل پھر آ گیا, مہر النساء وی لو یو. ایک دوسری فلم جس میں آپ شروع میں کاسٹ ہوئی تھی مگر پھر آپ نے وہ فلم چھوڑ دی تھی, میرا خیال رنگریزا, وہ نہیں چلی باکس آفس پہ. تو آپ شکر کر رہی ہوں گی کہ آپ نے وہ فلم چھوڑ دی. حالانکہ بلال اشرف اور گوہر رشید کو ایک ساتھ چھوڑ دینا مشکل ہوگا, مگر آپ نے عقل مندی دکھائی.
تھینک یو, اٹ مینز اے لاٹ.
آپ فوکس کریں گی ابھی فلمز کے اوپر؟
بالکل کروں گی, لیکن آئی ایم ناٹ ان اے ہری.
مطلب کوئی اچھا پروجیکٹ آئے.
آئے بھی ہیں, پانچ فلمیں تو منع کی ہیں.
پانچ فلمیں آپ نے منع کی؟ پانچ فلم تو مشکل سے سال میں بنتی ہیں پاکستان میں, ساری میں کاسٹ ہو رہی تھی.
ابھی 3-4 مہینے کے اندر ہی ساری مجھے آفر ہوئی ہیں. میں سب سے بڑی اپنی کریٹک میں خود ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اب مجھے دیکھ کے سائن کرنی, اور سب سے زیادہ اپنا کیریکٹر دیکھنا ہے اور اسکرپٹ کتنی اسٹرانگ ہے. اب میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو مجھے ایک دم کلک نہیں کرتا آپ کو, یس کہ مجھے یہ اسکرپٹ کرنی ہے. اب ساری میں یہ نہیں کہتی کہ بری آئی ہیں جو بھی آفر ہوئی ہوں, بہت اچھی, اچھے رائٹرز, اچھی ٹیم, سب کچھ ہے, لیکن مجھے کلک نہیں کیا.
جب آپ چھوٹی سی تھیں بچپن میں, آپ شرارتی ہوتی تھیں یا آپ اچھی بچی ہوتی تھیں؟
मैं अच्छी बच्ची तो नहीं थी, मैं तो टॉमबॉय थी।
वो अभी अभी भी आप अच्छी बच्ची नहीं है।
जहाँ मुझे अच्छी बच्ची नहीं बनना होता तो मैं फिर नहीं बनती।
आप टॉमबॉय होती थी?
टॉमबॉय होती थी, बहुत शरारती और रेडी रहती थी कि कोई लड़ाई शुरू हो और मैं सबसे पहले उसमें कूदूं। बहुत मारती थी मैं बच्चियों को, सबको बहुत मारती थी, मैं लड़कों को भी मारती थी।
अब तो नहीं ना, पहले की बात कर रही हैं आप।
हाँ, लेकिन अब ज्यादा दिल चाहता है कि कुछ ऐसा हो मैं मारूं।
अगर आप किसी को बैश करना चाहें तो वो कौन है?
वो इनसिक्योर एक्टर्स जो किसी भी हद तक जा सकते हैं फीमेल एक्टर्स को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अप्रिशिएट हो रही होती हैं अपने काम में, लड़कियों से मुकाबला शुरू कर देते हैं। और ये आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अपनी को एक्ट्रेस के साथ आप कंपटीशन करें, उनसे इनसिक्योर हो जाए और जेलस हो जाए।
अभी आपका करियर चलना है, खामखा के हवालात में बंद हो जाएंगी आप, तो फिल्म भी नहीं आएगी और फिर रोमियो वेड्स हीर आपकी आखिरी सीरियल होगी। मेरे ख्याल ना करें,
इतना भी कोई ईजी नहीं है जी,
निकल जाएंगी आप।
मैं तो हाथ भी ना हूँ, कोई टच भी ना करे।
क्या बात है सना जावे, मान गए आपको।
मैं करने लगी हूँ किकबॉक्सिंग स्टार्ट।
अच्छा
जी, फिटनेस के लिए। तो एक तीन में दो शिकार।
गुस्सा तेज है?
जी बहुत तेज है।
और ऐसा गुस्सा है जो मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर चला जाता है, या सालों साल वो ही गुस्सा रहता है कि नहीं मैं इस इंसान से नहीं बात करती?
मुझे एक तो गुस्सा आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन अब मैंने अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल किया है। और जिन लोगों से मुझे कभी ताल्लुक नहीं रखना होता उन पे मैं तो फिर अपना कोई भी गुस्सा भी क्यों जाया करूं।
और मोहब्बत में गुस्सा आता है आपको?
मोहब्बत का तो गुस्सा ही अलग होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ? जैसे कभी अम्मी से नाराज हो जाती हूँ या बहन से या दोस्तों से।
हाँ, मतलब ये बहुत ये पुराना हो गया, पुराना नुस्खा कि जैसे बात करें मोहब्बत के बारे में, मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बहन के बच्चे,
मेरी सहेलियाँ।
मोहब्बत हुई है कभी आपको या नहीं? साफ साफ
नहीं ना, सच सच बता,
कभी नहीं हुई?
कभी भी नहीं।
मतलब थोड़ा बहुत भी दिल हिला तो होगा ना, क्रश रश तो हुए होंगे?
हाँ हाँ, वो तो मतलब हाँ। बहुत कम उम्र में हो गए थे मुझे। हाँ। लेकिन वो सारे हॉलीवुड एक्टर्स पे हुए थे। बैक स्ट्रीट बॉयज में जो निक कार्टर होता था उससे तो मैंने शादी भी कर ली थी।
तो सारे गोरे मर्द पसंद आते हैं आपको? हमारे पाकिस्तानी इतने बुरे तो नहीं है।
नहीं नहीं, पाकिस्तानी भी बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। बस वो नीली नीली आंखें ना, इंटेलिजेंट लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से आपको नजर आएंगे और मिलेंगे।
क्यों? मतलब पाकिस्तानी मर्द जो हैं उनकी
इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड।
मीर हादी की तरह?
हाँ बिल्कुल, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और उनको एक तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है।
तो सना आपने को स्टार्स भी इंटेलिजेंटली चूज करें।
जी अब यही होता है, एक्सपीरियंस से सीखा है ना मैंने।
एक्सपीरियंस से सीखा। सना मोहब्बत कभी नहीं हुई, ये तो बहुत ही मतलब रूखी सी जिंदगी हो गई।
मुझे तो लगता है इसके बगैर बड़ी कलरफुल है। हाँ, क्यों टेंशन पालना फिर? हाँ,
फ्लर्टेशियस हैं आप?
नहीं,
फ्लर्टेशियस नहीं है।
आई एम रूड।
आप रूड हैं?
हाँ, क्या अगर मतलब... मुझे लगता है ना कि कोई मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो हाँ? मैं तो वहाँ से दूर हो जाती हूँ।
एक तो
लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा गुड लुकिंग हो ना तो फिर मैं बहुत खुश होती हूँ।
मतलब देखें, एक तो आपका गुस्सा, उसके ऊपर आप डांट भी देती हैं, आप वहाँ से चली जाती हैं, रूड हो जाती हैं।
डांट देती हूँ।
हाँ, तो ये तो मतलब कौन बेचारा मर्द जो है वो इतनी सारी तकलीफें लेगा आपकी मोहब्बत में, मीर हादी के अलावा?
क्योंकि मीर हादी कहाँ से आ गए इसमें?
नहीं मतलब
तो सना जावेद की बात हो रही है।
सना जावेद तो मीर हादी को दूर करते हैं हम। हाँ, अब सना जावेद पे वापस आए।
हाँ,
ये तो आप बड़ी हाई मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड होंगी।
गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड अगर हो ना, मुझे नहीं पता मैं कि गर्लफ्रेंड या बीवी, इस वक्त बीवी तो नहीं है ना?
मुझे भी पता यही लगता है। नहीं नहीं, बीवी तो अभी दूर दूर तक कोई सीन नहीं। मुझे भी ये लगता है मैं बड़ी हाई मेंटेनेंस मतलब
दोस्त। वैसे दोस्ती जो है वो बड़ी जरूरी होती है ना रिलेशनशिप में।
सबसे पहले वही होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और रिस्पेक्ट।
सही बात की आपने, बिल्कुल। मगर हम चाहेंगे कि आप अब एक फिल्म जरूर करें। डांस कैसा करती हैं?
डांस मुझे बहुत अच्छा आता है। मतलब मैं वो थी जब माधुरी के गाने नहीं आते थे, जब मैं बहुत छोटी थी तो वो दरवाजा बंद करके उन पे डांस करना शुरू कर देना।
नाचना तो आता है, नचवाना भी आता है या नहीं सना?
मेरे ख्याल से मुझे नचवाना ज्यादा आता है।
अदाकारा सना जावेद बात कर रही थी हमारी साथी फीफी हारून से, और इसके साथ ही सरबीन भी अपने अख्ताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर थी नुसरत जहां, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन श्रोडर, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक।
خالد کرامت کو سربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں ناصر ظفر سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
امریکہ سے ایک وفد شمالی کوریا گیا ہے جہاں صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کے رہنما سے ممکنہ ملاقات کے لیے معاملات طے کیے جائیں گے. پاکستان میں خیبر پختونخوا اسمبلی نے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے متعلق وفاقی بل کی توثیق کر دی ہے. افغانستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے اسلام آباد میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں افغانستان پاکستان ایکشن پلان برائے امن و یکجہتی کے حوالے سے بات چیت ہوئی. غزہ کی پٹی میں حکام کا کہنا ہے کہ فلسطینی گروہ کے ٹھکانے پر اسرائیلی ٹینکوں کی فائرنگ میں 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں. روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شام میں شدت پسندوں نے ان کے 4 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے، جبکہ ایک مبصر گروپ کا کہنا ہے کہ 9 روسی سپاہی ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.